الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف اور مقبول کتاب حیات المسلمین آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی پڑھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے. چنانچہ اس کتاب کی روح نمبر 22، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بیان ہو رہی ہے، جس کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بڑے بڑے گناہوں کی فہرست تحریر فرمائی ہے، تاکہ مختصر طور پر انہیں پڑھ کر گناہوں کا علم ہو جائے اور پھر ان سے بچنا آسان ہو جائے. گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ ہمیشہ بچنے کے لیے ہوتے ہیں، کرنے کے لیے نہیں ہوتے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سمجھانے کے لیے دو بڑی پیاری مثالیں اکثر بیان فرماتے ہیں. ایک مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑا گناہ ایسا جیسے بڑا انگارا، چھوٹا گناہ ایسا جیسے چنگاری. اور سب جانتے ہیں کہ چاہے انگارا ہو یا چنگاری، دونوں بچنے کے لیے ہیں. کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ انگارا تو اپنے لحاف میں مت لو، چنگاری رکھ لو. وجہ یہ کہ جیسے انگارے سے آگ لگ سکتی ہے، چنگاری سے بھی آگ لگ سکتی ہے، چنگاری بھی بڑھ کر شعلہ بن سکتی ہے اور گھر کو جلا سکتی ہے. جیسے انگارا جلا سکتا ہے اور جلا کر ہلاک کر سکتا ہے، لہذا جیسے انگارا اور بڑی آگ بچنے کے لیے ہے، چنگاری اور چھوٹی آگ بھی بچنے کے لیے ہے. اور دوسری مثال یہ دیا کرتے ہیں کہ جیسے سانپ اور بچھو, عام طور پر سانپ بڑا ہوتا ہے اور بچھو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن جیسے سانپ کا ڈسا سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, ایسے بچھو کا ڈسا ہوا بھی سخت تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سانپ سے تو بچو اور بچھو اپنی جیب میں رکھ لو اور اپنے ہاتھ میں رکھ لو, کیوں, یہ تو چھوٹا ہے نا, چھوٹا بچھو اگر اپنے ہاتھ میں رکھ لو تو کیا ہوا, ڈس لے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوا. تو جیسے بچھو بچنے کی چیز ہے, سانپ بھی بچنے کی چیز ہے. تو یہ دونوں مثالیں اس بات کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا دونوں بچنے کے لیے ضروری ہیں, دونوں ہی سے بچنا چاہیے. اور گناہ ایسے خطرناک ہیں کہ ان کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, ان کا وبال دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یعنی جو آدمی گناہ سے نہیں بچے گا, گناہ کا نقصان دنیا میں بھی آئے گا اور دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا, اللہ بچائے. ہاں اللہ پاک نے ان گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ رکھی, وہ توبہ جو ہے ان گناہوں کے لیے تریاق ہے, یعنی ان کا نقصان ختم کرنے کا ذریعہ ہے. بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, چھوٹے چھوٹا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, اور ذرا سی دیر میں آدمی نہایت آسانی سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے. اس دنیا میں گناہوں کے وبال سے, عذاب سے بچنے کا ذریعہ توبہ ہے. اس لیے اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی توبہ بھی اپنے معمول میں رکھے. توبہ کے نافع اور مفید ہونے کے بارے میں حضرت بابا نجم احسن رحمت اللہ علیہ, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور بڑے عجیب و غریب اور پیارے بزرگ تھے, ان کا ایک شعر ہے, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی, معافی مانگنے کی, آہیں نکالنے کی دولت عطا فرما دی, تو آپ گناہ کیسے اس کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں. جیسے صابن کے سامنے میل نہیں ٹھہر سکتی, توبہ کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ٹھہر نہیں سکتا. لہذا مایوس بھی نہ ہو, نا امید بھی نہ ہو, اگر واقعی غلطی سے گناہ ہو گئے ہیں تو صدق دل سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, گناہوں سے پاک ہو جائیں, ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال ہم سب اپنا اس بات کا جائزہ لیتے رہیں, اپنے بارے میں غور کرتے رہیں کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں. یہ ہے بس اصل چیز, یہ ہے. اور گناہوں کی تشریح اور توضیح کا مقصد بھی اصل یہی ہے کہ ہماری بنیادی بیماری ہمارے گناہ ہے. لہذا دیکھیں ہمارے اندر کون کون سے گناہ پائے جاتے ہیں, ہم کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. ظاہر کے بھی بہت سے گناہ ہیں, باطن کے بھی بہت سارے گناہ ہیں, اور اس روح میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہم اہم اور موٹے موٹے اور بڑے بڑے چند گناہوں کو تو الگ الگ بیان فرمایا ہے، پھر آخر میں گناہوں کی فیض دی ہے، پھر آخر میں توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت نے یہ روح گناہوں کے سلسلے میں بہت ہی جامع اور مکمل تحریر فرمائی۔ گناہ کا تعلق عقائد سے بھی ہے، عقائد صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، جتنے غلط عقائد ہیں وہ سب گناہ ہیں۔ عبادات میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، نافرمانی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر تین شعبے ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک معاشرت، معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کو۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں ہی آتا ہے، پھر وہیں سے اس کے بہن بھائی، اور پھر جانے کتنے سارے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالو ہے، کوئی پھپھا ہے، کوئی پھپھی ہے، چاروں طرف رشتے دار، رشتے دار انہی کے ساتھ پھر یہ رہتا سہتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اور اسی میں جوان ہوتا ہے، پھر اسی میں بوڑھا ہوتا ہے، اور بیسیوں نہیں ہزاروں انسانوں سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو، ان کے ساتھ رہنے سہنے کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس معاشرت میں جہاں بہت سارے نیک کام ہیں، بے شمار گناہ بھی ہیں، جن میں سے بہت سے گناہ حضرت نے خود بیان بھی فرما دی۔ تو ہمیں اپنے اس معاشرت کے ابھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس میں بنیادی زندگی انسان کی گھر کی زندگی ہے، کہ ہم جو گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہاں کہاں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، یا ہمارے گھر والے کون کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے خود بچیں، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، گھر کے دوسرے افراد کو گناہوں سے بچانے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق ان کو ہی بچانے کی کوشش کریں۔ غرض کے جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کے بغیر ہم معاشرتی گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی معاشرت میں ہر وقت نظر رکھیں کہ ہم زندگی صبح شام تک کیسے گزار رہے ہیں، کس طرح گزار رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی گناہ نظر آئے تو اسے بچے، توبہ کریں، نہ بچ سکے مشورہ کریں، دوسروں سے مشورہ کریں، اپنے مرشد سے، اپنے مسلح سے اپنی اس گناہ کا ذکر کریں، اور ذکر کر کے اس سے بچنے کا طریقہ پوچھیں۔ لیکن ہمارے اندر ہی فکر رہنی ضروری ہے کہ میرا جو دوسرے انسانوں سے تعلق ہے، میں اس میں کہاں کہاں غلطیاں کرتا ہوں، اور میں کس کس کو ستاتا ہوں، کس کس کا بیجا مذاق کرتا ہوں، کس کس کی بے عزتی کرتا ہوں، کس کس کی نافرمانی، کس کس کو میں ستاتا ہوں، پریشان کرتا ہوں، کس پہ غصہ کرتا ہوں کہ جس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے معاشرت، اس میں بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، اور بہت کم ہیں وہ مسلمان جو اپنی معاشرت کے اندر اپنے گناہوں کا جائزہ لینے والے ہوں، بہت کم ہیں۔ نام طور پر بس جو مشہور موٹے موٹے چند گناہ ہیں بس وہ ذہن میں ہیں، اگر ان سے بچے ہوئے تو پھر اپنے کو فرشتہ سمجھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ خاص طور پر جو بعض لوگوں نے جو دین کا مطلب اور اصلاح کا مطلب چند عبادات کو جمایا ہوا ہے، بس وہ اپنے ان عبادات کو کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو فرشتے سمجھتے ہیں کہ میں تو فرشتہ ہوں، اور میں تو بہت ہی عابد و زاہد ہوں، بڑا نیک ہوں، اللہ والا ہوں، یہ ہوں اور وہ ہوں، اور جناب گھر والے اس سے نالا، گھر والوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ماں باپ سے اولاد کو، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے، اور باقی رشتوں کو بھی اسی طرح سمجھ لیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں تو چونکہ بڑا عبادت گزار ہوں لہذا میں تو کامل و مکمل ہوں اور دوسرے ہی اس لائق ہیں کہ اپنی اصلاح کریں, میری تو اصلاح ہو گئی. یہ دھوکہ ہے. جیسے عبادات کی ادائیگی ضروری ہے, معاشرت کے گناہوں سے بچنا اس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے. اور تیسرا شعبہ ہے معاملات. معاملات میں تو الرحمٰن بالحفیظ وہ خرابی ہے وہ خرابی ہے وہ خرابی ہے کہ بس ناجائز معاملات کی کوئی انتہا نہیں. مارکیٹوں میں جا کر دیکھو تو بس معلوم ہوتا ہے کہ سارے معاملات ناجائز ہو رہے ہیں. تمام معاملات کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, ایک تجارت. تجارت کی کتنی بے شمار صورتیں دنیا کے اندر رائج ہیں, مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. دوسری ملازمت. کتنی بے شمار صورتیں ہیں ملازمت کی, اجارے کی, جس کے ذریعے آدمی کماتا ہے. تیسری چیز ہے زراعت. زراعت ساری دنیا میں ہو رہی. تینوں چیزیں ساری دنیا میں, تجارت بھی ساری دنیا میں ہے, ملازمت بھی ساری دنیا میں ہے, زراعت بھی ساری دنیا میں ہے. اس میں حرام بھی ہے حلال بھی ہے, جائز بھی ہے ناجائز بھی. تو آج کل کے حالات میں بیشتر لوگ کے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں, ناجائز ہیں, خلاف شرع ہیں. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, وعدے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو ہر جگہ معاملات کی خرابی, جس میں بہت سے وہ لوگ جو ظاہراً دیندار سمجھے جاتے ہیں, دین سے تعلق رکھنے والے ہیں, معاملات ان کے بھی بیشتر خراب ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو معاملات میں بہت زیادہ حرام پایا جاتا ہے, حرام خوری, کرپشن, سود, رشوت, کم تولنا, کم ناپنا, جھوٹے وعدے کرنا, دھوکہ دینا, وعدہ خلافی کرنا, ستانا, پیسے لے کر کے نہ دینا, لینے کے بعد ادائے کرنے کے اندر پریشان کرنا, یہ جو عام گناہ ہے یہ سب معاملات سے متعلق ہے. ان گناہوں کو ذہن میں رکھنا اور اپنے معاملات کا جائزہ لینا اور جائزہ لے کر کے اپنے ان معاملات میں ہونے والے گناہوں سے توبہ کرنا, یہ بے حد ضروری ہے. اور تیسرا شعبہ ہے اخلاقیات کا, دل کی دنیا کا. کہ جیسے ایک ظاہر کی دنیا ہے نا, ایک سے ہمارے اندر بھی ایک دنیا ہے. ایک ظاہر کی دنیا ہے, ایک دل کی دنیا ہے. ظاہر کی دنیا وہ جو ہمیں نظر آ رہی, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. صبح شام تک کی زندگی ہماری ایک ظاہری زندگی, اور ایک باطن کی زندگی ہے جس کو دل کی دنیا کہتے ہیں. اس میں بھی حلال ہے, اس میں بھی حرام ہے, اس میں بھی نیکی ہے, اس میں بدی ہے, اس میں بھی بڑے بڑے گناہ ہیں, بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اس پانچویں شعبے کی طرف تو ایک لاکھ میں سے ایک کم ایک لاکھ کو توجہ نہیں ہے. لاکھوں میں سے کسی کو صحیح توجہ, صحیح فکر ہے کہ میرا دل صحیح ہے یا نہیں. اور جب توجہ نہیں ہے تو بس پھر دل کے اندر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں. مسلم بات نہیں آئے گی. گناہ ہے تکبر, جو عموماً دل کے اندر ہی ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں. اور آدمی کو اس کی توجہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے, اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تکبر جیسے بدترین گناہ کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے. اس کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری قسمیں. اب جس کو اپنے باطن کا تکبر ہی معلوم نہیں ہے تو وہ کیا اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے نتیجے میں ایک یہ خناس اور خرابی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو دوسروں کے عیب معلوم ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر نہیں آتے. ہر وقت ناک پہ غصہ رکھا رہے گا، بات بات میں غصہ آئے گا، اس کو تکبر ہی سے غصہ پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں اس سے بات، ان کے اندر کوئی شرافت ہی نہیں ہے، کوئی انسانیت ہی نہیں ہے، بس غصہ ہے تو بس ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو چاہے بیوی ہو چاہے بھائی ہو، بس اسے تو غصہ نکالنا ہے. تو اس طرح سے غلط اور بیجا غصہ یہ خود حرام اور ناجائز ہے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کے عیب نظر آنا، اپنے عیوب نظر نہ آنا، یہ ایک مستقل بیماری ہے، تکبر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر یہ تکبر کی بیماری نکل جائے تو آدمی کے اندر سے حسد بھی دور ہو جائے، بیجا غصہ بھی دور ہو جائے، دوسروں کی حرمت ذہن میں آ جائے، اپنے کو حقیر سمجھنا آ جائے. جسے ظفر بادشاہ کا یہ شعر ہے، تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ جو تین شعبے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، اور ان پائے جانے والے گناہوں کی طرف ہی اکثر توجہ نہیں اور دھیان نہیں. جب توجہ نہیں دھیان نہیں تو بھائی توبہ کہاں سے ہوگی؟ خاص طور سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ذرا عبادت گزار ہے، نیک کام میں لگا ہوا ہے، تبلیغ میں لگا ہوا ہے، جہاد میں لگا ہوا ہے، دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر عبادت میں لگا ہوا ہے، تو بس وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہم تو لیگل انیسٹ، میں تو سب کچھ ہوں، کیونکہ میں تو اشراق بھی پڑھتا ہوں، چار بھی پڑھتا ہوں، تاجب بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، میرے برابر کون؟ بس پھر تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بس وہ تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھے گا. اور جو فرشتہ سمجھے گا تو وہ توبہ کیسے کرے گا بتاؤ؟ توبہ تو گنہگار کے لیے ہے نا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے تو توبہ کرے، جب سمجھ ہی نہیں رہا تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور پھر مسلسل گناہ کرنے کا ایک اور وبال بھی ہے، جس میں بیشتر ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، وہ یہ کہ جب آدمی کوئی نیا گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو اس گناہ کے کرنے پہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے برا کیا، میں نے غلط کیا، وہ معافی مانگ لیتا ہے. لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس گناہ کی برائی اس کے ذہن سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کرتے 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 بالکل ہی اس کے ذہن سے اس کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ایک جائزے کے مطابق ہمارے بیشتر گناہ کبیرہ جو ہیں وہ ہماری عادت بن گئے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے، اور گناہوں کو ہم اپنے گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو بھلا بتاؤ توبہ کیسے کریں گے؟ اور توبہ نہیں کریں گے تو پاک کیسے ہوں گے؟ مثلا کسی کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، اب روزانہ اس کو تو ہم منڈ لینے کی عادت ہے، لہذا اب اس کو اس کا گناہ ہونا نہیں سمجھ میں آئے گا. روزانہ وہ کر رہا ہے یا ہر دوسرے تیسرے دن کر رہا ہے، اور کر کر کے وہ گناہ کا عادی بن گیا. اب اسے منع کرو تو باز نہیں آتا اللہ ماشاء اللہ. کیوں وہ گناہ کرنے کا عادی بن گیا ہے بےچارا. حالانکہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے, جیسے چوری حرام ہے, رشوت حرام ہے, داڑھی منڈانا حرام ہے. لیکن داڑھی منڈانے والے سے اگر ذکر کرو گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا اللہ ماشاء اللہ. ایسی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کا بھی کتنا رواج ہے ہمارے معاشرے میں. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ادھر سے بھی, ادھر سے بھی تھوڑی چھوڑ کر اور ادھر سے بھی واجب ہے. اور ایک مٹھی سے کم کتروا کر چھوٹی رکھنا حرام ہے. اب کتنے حاجیوں کو دیکھ لو اور کتنے عمرہ کرنے والوں کو دیکھ لو کہ جب گئے تھے تب بھی ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی, واپس آئے تب بھی داڑھی منڈی ہوئی, جب جا رہے تھے تب بھی ان کی داڑھی ایک مٹھی سے کم تھی, واپس آنے کے بعد بھی ایک مٹھی سے کم ہے. اور کتنے رمضانی حافظ کو آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان شریف آئے گا تو وہ رجب سے داڑھی چھوڑ دیں گے تاکہ رمضان تک ان کی داڑھی تھوڑی بہت نکل آئے اور وہ رمضان شریف میں مسلح سنا سکے. اور رمضان گزرتے ہی چاند رات کو داڑھی منڈا دیں گے. ہے نہیں عام ہے یا نہیں یہ بات؟ یہ سب حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. یہ اور ایسے حافظوں کو رمضان شریف میں تراویح سنانے کے لیے مسلح پہ کھڑا کرنا, امام بنانا بھی حرام ہے, اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی ناجائز. اگر پوری داڑھی والا امام تراویح کے اندر نہ ملے تو بھائی اپنے موجودہ امام جو حافظ نہیں ہے اس کی داڑھی پوری ہے تو اسی کے پیچھے الحمد للہ کہ سے تراویح پڑھ لو, کیونکہ تراویح کے اندر قرآن شریف پورا پڑھنا یا سننا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت ہے. مگر سنت کی وجہ سے حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو. اگر اس کی داڑھی اس نے کاٹ کر چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا جائز نہیں ہے. اتنا یہ بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فارس کے بادشاہ کسرا کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھا. اور جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس کو خط دیکھ کر بڑا غصہ آیا علی عزبیل, اور اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا. اس نے جب حضور خط پھاڑا تو حضور نے بد دعا دی کہ یا اللہ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ایسے آپ اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. چنانچہ آپ کی بد دعا اس کو لگی اور اس کا ملک جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ساتھ ہی اس نے یہ آرڈر دیا کہ حجاز اس کے جس گورنر کے ماتحت تھا اس کو حکم دیا کہ تم دو طاقتور فوجی آدمی بھیجو مدینے میں, اور جن صاحب نے مجھے یہ خط لکھا ہے انہیں گرفتار کر کے بھیجو. تو دو مجوسی آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آئے. جس وقت آپ کے سامنے آئے تو آپ نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے ان کا چہرہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا, آپ نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے, اور پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ارے کمبختو, تمہیں داڑھی منڈانا کس نے حکم دیا ہے, مونچھے بڑھانے کس نے حکم دیا ہے؟ تمہیں اپنی یہ داڑھیاں منڈانے کس نے حکم دیا ہے؟ یہ جو تم نے موٹی موٹی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں یہ کس نے تم کو اس طرح کی مونچھیں رکھنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے رب کسرا نے حکم دیا. آپ نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا داڑھیوں کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کتروانے کا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. اس قدر آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا. تو یہ تو مجوسیوں کا اور کافروں کا طریقہ ہے داڑھی منڈانا. کسرا بادشاہ حضور کا دشمن تھا، اس نے داڑھی خود بھی منڈائی ہوئی تھی اور اپنے وہ ریایا کو بھی داڑھی منڈانے کا حکم دیتا تھا. اور مونچھیں بڑھانے کا حکم دیتا تھا. تو یہ تو کافروں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی مونچھیں رکھنا جیسے ہمارے سندھ کے اندر رکھی جاتی، اور داڑھی کو منڈانا یا ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے. آپ نے اپنے ارشادات میں واضح طور فرمایا کہ تم مشرکین کے طریقے کی مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھا کر، مونچھوں کو کٹوا کر، او کما قال. تو ہمیں تو اپنے آقا کا نقش قدم دیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے آقا نے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، بس ہمیں اپنی داڑیاں بڑھانی چاہیے اور مونچھوں کو کتروا کر باریک رکھنا چاہیے. ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا داڑھی کے متعلق. ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، اس کا لقب تھا صوفی. ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، اس کا لقب تھا صوفی، لیکن بس اس کے اشعار کے اندر وہ آخر میں لفظ صوفی استعمال کرتا تھا، جیسے علامہ اقبال کے اقبال آتا ہے. تو ہر شاعر کوئی نہ کوئی اپنے اشعار میں اپنے ایک نام تجویز کر لیتا ہے. حضرت حمید رحمتہ اللہ علیہ کے جو شاعر ہیں ان کا لقب ہے مجذوب. وہ اپنے اشعار کے آخر میں لفظ مجذوب لے کے آتے ہیں. تو لقب تھا صوفی، لیکن ظاہراً وہ اس وقت صوفی نہیں تھے. اور یہ اس زمانے کا واقعہ جب ہندوستان کے اندر فارسی سرکاری زبان تھی، فارسی عام بولی لکھی پڑھی جاتی تھی. چونکہ سرکاری زبان تھی اور عام طور پر لوگ فارسی بولتے تھے لکھتے تھے، اس لیے شعر و شاعری بھی اس کے اندر ہوتی تھی. تو جو صوفی شاعر تھے ان کا کلام بھی واقعات کچھ صوفیانہ تھا، اور بڑے اونچے اشعار ان کے ہوتے تھے. تو کسی طرح ان کا یہ کلام ایران پہنچ گیا، اور آپ جانتے ہیں ایران تو فارسی زبان کا مرکز ہے، ان کی زبان اصل میں فارسی. ہماری اور آپ کی زبان تو فارسی نہیں ہے، اردو ہے، ان کی زبان فارسی. حضرت صوفی صاحب کا جب کلام فارسیوں نے پڑھا، ایرانیوں نے پڑھا، تو وہ حیران رہ گئے اور بڑے اس سے متاثر ہوئے کہ یہ صوفی صاحب کا کلام اتنا اونچا ہے تو صاحب کلام کتنا بزرگ ہوگا. بڑے متاثر ہوئے اور اس سے اثر لے کر کے ایک ایرانی نے ایران سے ہندوستان کا سفر کیا کہ چلو بھائی صوفی صاحب سے مل کے آئے. جب وہ اتنے اونچے کلام کہنے کے ماہر ہیں تو خود معلوم نہیں کتنے اونچے بزرگ اللہ والے ہوں گے. لہذا وہ دہلی آئے اور دہلی میں آ کر کے پوچھا بھائی صوفی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ تو فلاں گاؤں کے اندر رہتے ہیں. وہ گاؤں میں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے گھر پہنچ گئے. گھر پہ دستک دی تو پوچھا کہ صوفی صاحب ہیں؟ کہا کہ صوفی صاحب تو حجام کی دکان پہ ہیں، برابر کی دکان پہ گئے ہوئے. وہ پوچھتے پوچھتے دکان پہ پہنچ گئے. جب داخل ہوئے تو دکان کے مالک سے پوچھا کہ بھائی صوفی صاحب کون ہیں؟ صوفی صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے داڑھی منڈوا رہے تھے اور ان کی داڑھی پہ اس طرح پھر رہا تھا. تو وہ تو عقیدت کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا. اب جب یہ دیکھا کہ ارے صوفی صاحب داڑھی منڈوا رہے ہیں جو کہ صریح حرام ہے, گناہ ہے, تو اس نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی, جناب آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں, کیا غضب ڈھا رہے ہیں آپ؟ تو صوفی شاعر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی معتقد ایران سے آیا ہے. تو اس نے بے تکلفی سے جواب دیا کہ بھلے ریشمی تراشم ولیکن دل کسیرہ نمی خراشم, ہاں ہاں میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا, اپنے کھلوں پہ میں اس طرح پھیر رہا ہوں, ریزر پھیر رہا ہوں یا پھروا رہا ہوں, کسی کے دل پہ تو نہیں پھیر رہا. تو اس نے جواب دیا آرے آرے دل رسول اللہ متراشی صلی اللہ علیہ وسلم, ارے کمبخت تو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں تراش رہا, تو حضور کے دل پر آرا چلا رہا ہے, تیرے اس عمل سے حضور کی سنت پامال ہو رہی ہے اور حضور کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ جملہ چونکہ اس نے بڑی دل کی گہرائی سے کہا تھا, تو جیسے اس آنے والے کے دل سے نکلا ایسے ہی اس صوفی کے دل سے پار ہو گیا, یعنی اس کے دل پہ اس کا اثر ہو گیا کہ یہ کتنی اونچی بات کہہ دی اس نے کہ میرے اس عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. جیسے کسرا کے دو آدمیوں کے آنے سے اور ان کے داڑھی منڈی ہوئی ہونے سے حضور کو تکلیف ہوئی اور چہرہ پھیرا, آج میرے اس عمل سے بھی حضور کی تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس نے بزبان حال یہ شعر کہا, کاش کہ ہم بھی یہ شعر اپنے دل پر لکھ لیں اور عمل کریں. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرحبا جان جا ہم راز کر دی, جزاک اللہ کے جذبم باز چشمم باز کر دی, اے آنے والے اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے, تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جان سے ہمراز کر دیا. میرا رشتہ اللہ سے اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا تھا, میں ان کی نافرمانی میں اپنی داڑھی منڈا رہا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہ تھا. اے آنے والے اللہ تعالیٰ تجھے جائے خیر دے کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا, حضور سے سنت سے جوڑ دیا. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرحبا جانے جان ہمراز کر دی. تو بھئی ہر گناہ میں یہی بات ہے, اس لیے ہم بھائی اپنا جائزہ لیتے رہیں, اپنے اخلاق کو دیکھیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, اپنے معاشرت کو دیکھیں, اپنے صبح شام تک کی زندگی کو دیکھیں, کہاں کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں, تو پھر گناہ کو گناہ سمجھیں, چھوڑنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, بچنے کی کوشش کریں. بس یہ حاصل حضرت گناہوں کا ذکر کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کو گناہ سمجھنے, ان سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك, اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هم الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا مريضا الا شفيته, ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين.
یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے گناہوں کو نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کو تلاش کرنے کی ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے توبہ کر کے آئندہ بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، ہماری اور تمام مسلمانوں کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، اور ہم سب کو یا اللہ ظاہرا اور باطن گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اور ان کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے ان سے سچے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمارے ساتھ ہم کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما. یا اللہ تمام گناہوں سے ہم کو پاک و صاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے تابعدار بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دونوں جہاں میں ہم کو سرخرو فرما، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. یا اللہ شام کے مسلمانوں، فلسطین کے، شام کے، برما کے، بنگلہ دیش کے، اور دنیا کے جس جس حصے میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. یا اللہ کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ہر جگہ یا اللہ مسلمانوں کو اور ہمیں عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. دارالعلوم میں جو جو حضرات بیمار ہیں سب کو اپنے فضل سے صحت کاملہ عاجلہ مستمتہ دائمہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی اور ان کے گھر والوں کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.